السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں پیر کی صبح کے 6 اور یہاں واشنگٹن میں اتوار کی رات کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے نمائندے کو طالبان سے مذاکرات کے لیے وزیرستان بھیجنے کی تجویز۔ طالبان کمیٹی کو دورے کے لیے حکومت کے گرین سگنل کا انتظار۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر۔
مذہب کے نام پر فوجیوں کی گردنیں کاٹنے کا نام اسلام نہیں ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کا صوفیہ کرام کانفرنس سے خطاب۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان۔
تھر میں امدادی سرگرمیاں جاری، صورتحال میں خرابی کی اولین علامات کے بعد ہی اقدامات کیے جانے چاہیے تھے، غیر سرکاری تنظیم کے عہدیدار کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
تھر کی صورتحال پہ ایک نظر، کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز، یوکرین کے عبوری وزیراعظم نے علاقے کی 1 سینٹی میٹر زمین سے بھی دستبردار نہ ہونے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور ویتنام نے ملائیشیا کے گمشدہ طیارے کے ممکنہ ملبے کی نشاندہی کر دی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے طالبان کے نامزد مذاکرات کاروں کا کہنا ہے کہ وہ قبائلی علاقے میں طالبان سے ملاقات کے لیے حکومت کی جانب سے محفوظ راستے کے انتظار میں ہیں۔ طالبان کے مذاکرات کار اور جماعت اسلامی کے سینئر لیڈر پروفیسر ابراہیم نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کو وزیرستان کے ممکنہ سفر کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کیا جا چکا ہے، تاہم حکومت نے امن کے علاقے کے لیے طالبان کے مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
طالبان شدت پسندوں سے مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز حکومت کی طرف سے مجوزہ نئے مذاکرات کاروں کا منتظر ہے۔ طالبان کی نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم میں شامل جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر محمد ابراہیم نے اتوار کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طے پایا ہے کہ طالبان سے ملاقات کے لیے جانے والے وفد میں اس بار سرکاری کمیٹی کا نمائندہ بھی شامل ہوگا اور عسکریت پسندوں کی شورا کو بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے قبائلی علاقے وزیرستان جانے سے متعلق سہولتیں فراہم کرنے اور نمائندے کے اعلان کے بعد ہی تاریخ کا تعین کیا جائے گا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ جلد ہی ممکن ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر کا کہنا تھا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ امن کے لیے ایک علاقہ مختص کیا جائے جہاں فوج کا عمل دخل نہ ہو اور وہ اپنی نقل و حرکت میں آزاد ہوں۔ وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے قومی امور اور سرکاری مذاکراتی ٹیم کے رابطہ کار عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ طالبان کی شورا سے ملاقات کے لیے حکومت کی طرف سے رستم شاہ مومند کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے، تاہم ان کے مطابق طالبان کی مقرر کردہ کمیٹی نے وزیرستان جانے پر ان سے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سابق سفیر رستم شاہ مومند سرکاری ٹیم میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ادھر اتوار کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور جماعت کے عہدیداروں کے مطابق دونوں شخصیات میں امن مذاکرات سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی، تاہم اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ گزشتہ دنوں میں چند مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ نواز شریف انتظامیہ نئی مجوزہ مذاکراتی ٹیم میں فوج کے عہدیدار کو شامل کرنے کا سوچ رہی ہے۔ پروفیسر محمد ابراہیم اور عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ یہ تجویز ان کی طرف سے نہیں پیش کی گئی۔ وزیراعظم کے خصوصی معاون برائے قومی امور کا کہنا تھا،
اب آگے کے جو مراحل ہیں شاید ان میں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے بڑے اہم امور کے، تو حکومت بہتر ہے کہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے سرکاری عہدیداروں پر مشتمل ہو، ریاستی عہدیداروں پر مشتمل ہو، جو آن دی اسپاٹ فاسٹ ٹریک کے اوپر فیصلے کر سکے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کس کو اس میں شامل کیا جائے اور کس کو نہ کیا جائے، یا کون سا انڈیویجول ہونا چاہیے یا کون سا ادارہ ہونا چاہیے۔
حزب اختلاف اور حکومت کی اتحادی جماعتوں نے مذاکرات میں فوج کے نمائندوں کی شمولیت کی مخالفت کی ہے، اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا شدت پسندوں کو ریاست کے برابر حیثیت دینے کے مترادف ہوگا۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام لاہور میں منعقد ہونے والی صوفی کانفرنس سے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ٹیلی فون پر خطاب کیا۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ اسلام کا نام لے کر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اتوار کو لاہور میں صوفیہ اکرام کانفرنس سے ٹیلی فونک خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے درست فیصلے کرنا ہوں گے۔
دین کا نام، جس مذہب کا نام، دین کا نام اسلام ہو۔ اسلام کا مطلب سلامتی، جس کا مطلب امن سلامتی ہو۔ اس مذہب کا نام لے کے فوجیوں کی گردنیں کاٹ کے لاشوں کی بےحرمتی کرنا، ہاں وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، ان کو بم مار کر اڑا دینا، ان میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، اور ان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہوتے ہیں۔
الطاف حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین کسی ایسے قانون کی اجازت نہیں دیتا جو اسلام کے خلاف ہو، اور اسلام غیر مسلموں تک کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر نے کہا کہ شریعت عبادت گاہوں اور مزاروں کو تباہ کرنے کا ہرگز نہیں کہتی۔ دہشت گردی کی وارداتوں میں قتل ہونے والوں کا ذکر کرتے ہوئے الطاف حسین آپ دیدہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج صحیح راستہ اختیار نہ کیا تو نقصان ہوگا۔ اس وقت جبکہ حکومت کی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بات چل رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ شروع ہی سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بجائے ان کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی پر زور دیتی آ رہی ہے، اور اتوار کو اپنی تقریر میں متحدہ کے قائد نے اس امر کے واضح اشارے دیے کہ طالبان جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے لیے عوام اور فوج کو ایک ہو جانا چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن کئی روز سے اس کانفرنس کی تیاری میں مصروف تھے، اور کانفرنس کے مقام کا وقفے وقفے سے جائزہ لینے والے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت اس کانفرنس کے ذریعے قیام پاکستان کی بنیاد کو اجاگر کرنا چاہتی ہے، اور یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ کسی کو بھی مسلک، مذہب اور زبان کی بنیاد پر تفریق پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
روسی فورسز نے کرائمیا پر اپنی گرفت مضبوط کر دی ہے، جبکہ الگ ہو جانے والے علاقے کے حکام نے ماسکو کے ساتھ شامل ہونے کے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا ہے۔ یوکرین کے عبوری وزیراعظم نے اتوار کے روز علاقے کی 1 سینٹی میٹر زمین سے بھی دستبردار نہ ہونے کا عزم ظاہر کیا، اور سینی یارسینیوک نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا جو یوکرین کے شاعر اور قومی ہیرو تاراس شیفچنکو کی 200ویں سالگرہ منانے کے لیے ایک ریلی منعقد کر رہے تھے۔ مسٹر یارسینیوک بدھ کے روز واشنگٹن میں امریکی صدر براک اوباما سے کرائمیا پر گفتگو کے لیے ملاقات کریں گے۔ کرائمیا جنوبی یوکرین میں روسی زبان بولنے والی اکثریت پر مشتمل ایک اہم جزیرہ نما ہے۔ ایک روسی قانون ساز نے کہا ہے کہ اگر 16 مارچ کے ریفرنڈم میں کرائمیا کے متنازع علاقے نے روس کے ساتھ شمولیت کے حق میں ووٹ دیا تو کرملن اس کے صنعتی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے 1.1 ارب روپے مختص کر چکا ہے، لیکن جرمن چانسلر آنگلا مرکیل نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اتوار کے روز ایک ٹیلی فون کال میں بتایا کہ ماسکو کی پشت پناہی میں مجوزہ ریفرنڈم غیر قانونی ہے اور یوکرین کے آئین کے منافی ہے۔ کچھ اور تفصیلات پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی۔
سمفروپول کے قریب ایک اڈے پر ایک کنوائے پہنچا جو بظاہر روس کی فوجی گاڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ روس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کے فوجی کرائمیا میں آئے ہیں، سوائے ان فوجیوں کے جو اس کے بحیرہ اسود میں موجود بیڑے پر تعینات ہیں۔ عینی شاہد کہتے ہیں کہ اگرچہ فوجیوں کی شناخت کے لیے کوئی واضح نشانات نہیں ہیں، لیکن وہ واضح طور پر روسی ہیں۔ اس سے پہلے عینی شاہدوں نے بتایا تھا کہ اس وقت گولیوں کی آوازیں بھی سنائی دی تھیں جب روس نواز فوجیوں نے یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم یعنی او ایس سی ای کی ایک نگران ٹیم کو کرائمیا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یہ مسلسل 3rd دن تھا جب مبصروں کی ٹیم کو اس علاقے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کرائمیا کا الیکشن کمیشن پابندیوں اور تعزیرات کی دھمکیوں کے باوجود یوکرین کے روس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ریفرینڈم منعقد کرانے کے سلسلے میں پیش رفت کر رہا ہے۔
کرائمیا میں ریفرینڈم الیکشن کمیشن کے سربراہ مائیکیلو میلیشیف کہتے ہیں کہ میں بات یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے کمیشن کے لیے کیا چیز باعث تشویش ہے. ہم بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فراہمی کرتے رہیں گے. 16 مارچ کو یہ چیزیں ان کے حوالے کرنے کا دن ہے اور یہ سارا انتظام مقامی پولیس کی زیر نگرانی طے ہوگا. یوکرین کے عبوری وزیر اعظم آرسینیے یتسن جو کہتے ہیں کہ مہذب دنیا کا کوئی بھی فرد اس ریفرینڈم کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا. روس کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی سپیکر ویلنٹینا میٹویجینکو نے کہا ہے کہ روس کے قانون ساز کرائمیا کے فیصلے کی حمایت کریں گے اگر یوکرین کا یہ علاقہ روس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ویتنام کی تلاش سے متعلق ٹیموں نے ملائیشیا کے اس مسافر جیٹ طیارے کی تلاش میں جس میں 239 لوگ سوار تھے اور جو اچانک لاپتہ ہو گیا تھا, لگ بھگ 48 گھنٹے تک سمندر کو کھنگالنے کے بعد اس کے ممکنہ ملبے کی نشاندہی کر دی ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز نیچی پرواز کرنے والے ایک طیارے میں سوار ویتنام کے سرچرز نے اس چیز کی نشاندہی کی جو بظاہر گمشدہ طیارے کا ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا اور جو ویتنام کے جنوب مغربی ساحل کے قریب واقع جزیرے تھو چھو سے 90 کلومیٹر جنوب میں پانیوں کے نیچے دیکھا گیا تھا. اتوار کے صبح ملائیشیا کی فلائٹ MH370 کی گمشدگی کی چھان بین کرنے والے عہدیداروں نے کہا تھا کہ ریڈار کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ گمشدہ طیارہ ممکن ہے غائب ہونے سے پہلے پیچھے کی طرف عجیب و غریب طریقے سے پلٹا ہو. ملائیشیا کی ایئر فورس کے سربراہ نے اس بارے میں کوئی دوسری تفصیلات نہیں فراہم کی کہ بوئنگ 777 کس سمت پرواز کر رہا تھا یا وہ ہفتے کی صبح غائب ہونے سے قبل کوالالمپور اور بیجنگ کے درمیان سفر کرتے ہوئے کس حد تک پلٹا تھا. ملائیشیا کے ٹرانسپورٹ وزیر کا کہنا ہے کہ ملائیشین ایئر لائنز کے لاپتہ ہونے والے جہاز میں چوری کیے ہوئے پاسپورٹوں یا پھر مشکوک دستاویزات کے ساتھ سفر کرنے والے 4 افراد کی شناخت کی تعین کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرانسپورٹ کے وزیر شام الدین حسین نے اتوار کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ ملائیشیا کے سراغ رساں ادارے مسافروں کی فہرستوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور اپنے بین الاقوامی ہم منصبوں سے رابطے میں ہیں. ان میں امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ بھی شامل ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے کہا ہے کہ اس بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ایران اور مغرب کے درمیان اس ماہ کے آخر میں دوبارہ شروع ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں کوئی جامع معاہدہ طے پا جائے گا. مز ایشٹن نے یہ گفتگو اتوار کے روز ایرانی دارالحکومت میں ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کے ہمراہ کھڑے ہو کر کہی. انہوں نے کہا کہ ایرانی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگز میں دو طرفہ تعلقات, علاقائی تنازع, انسانی حقوق اور 18 مارچ کو جوہری مذاکرات کی بحالی پر توجہ مرکوز ہوگی. نومبر میں طے پانے والے ایک عبوری معاہدے کے تحت ایران ان مغربی پابندیوں میں ایک نرمی کے بدلے جنہوں نے ایرانی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے 6 ماہ کے لیے اپنی یورینیم کی افزودگی محدود کرنے پر رضامند ہو گیا تھا. یہ معاہدہ 20 جنوری کو مؤثر ہو گیا تھا. جنوبی عراق میں پولیس نے کہا ہے کہ ایک خودکش حملہ آور نے کم سے کم 42 افراد کو ہلاک اور 157 کو زخمی کر دیا جب اس نے ایک پرہجوم سیکیورٹی چوک پر دھماکہ خیز مواد سے بھری منی وین کو دھماکے سے اڑا دیا. اتوار کے روز کیے گئے اس حملے میں 50 گاڑیوں کو آگ لگ گئی اور گاڑیوں میں سوار افراد ہلاک ہو گئے. وہ اپنی گاڑیوں کی تلاشی کے لیے منتظر تھے. کسی نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا. لیبیا کی بحریہ اور حکومت نواز ملیشیا نے شمالی کوریا کے پرچم بردار ٹینکر کو حکومت کی اجازت کے بغیر فروخت کے لیے تیل کی برآمد روکنے کے مقصد سے حریف ملیشیا کے زیر قبضہ ایک پورٹ پر کشتیاں روانہ کر دی ہیں. حکومت نے ملیشیاؤں پر عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی براہ راست فروخت پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور شام کے باغیوں نے تقریباً ان 1 درجن یونانی آرتھوڈاکس رہباؤں کو رہا کر دیا ہے جنہیں دسمبر کے مہینے سے زیر حراست رکھا جا رہا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
تھر ایک ریگستان ہے اور خشک سالی وہاں قحط برپا کر دیتی ہے, تو آخر لوگوں کے مرنے کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ امدادی اقدامات پہلے سے کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کراچی سے شہزاد حسین نے. پیش ہے ان کی رپورٹ.
کچھ لوگوں کو کسی گانے یا ڈرامے کے حوالے سے صوبہ سندھ کے صحرائی علاقے تھر کی یاد آتی ہے, تو کچھ کو خشک سالی اور قحط کی خبروں سے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ارباب اقتدار کو بھی تھر کی یاد تب آئی کہ جب وہاں بے شمار مور، مویشی اور انسان بھوک، پیاس اور بیماریوں کی وجہ سے اپنے لواحقین کی یادوں کا حصہ بن گئے۔ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خوراک کی قلت تھر میں ہر سال ہوتی ہے اور اسی لیے کم بارشیں ہونے کی صورت میں کئی مرتبہ تھر پہلے ہی قحط زدہ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا،
چونکہ ہم بحثیت میڈیا اور بحثیت مجموعی طور پہ بھی ہم جو ہے وہ رد عمل کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ ہم جب کوئی چیز ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا رد عمل سامنے آتا ہے۔ ہم اس حادثے کو روکنے کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کرتے، یہ ہمارا ایک بنیادی المیہ ہے۔
تھر میں بچوں کی اموات کی خبریں آج ہر اخبار اور نیوز چینل پر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی بیانات اور وضاحتیں بھی اب ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ امدادی قافلے مٹھی روانہ ہو چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ ممتاز نوڈیو تھر کے علاقے مٹھی سے مختلف ٹی وی چینلز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اس مقامی صحافی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
مرکز بنا ہوا ہے سول ہاسپٹل مٹی، جہاں جو بچے جہاں بک ہوئے تھے، جبکہ تھر پارکر بہت دور دراز علاقوں کے مشتمل ہے، بڑی ان کی جو پاپولیشن بھی ہے، اراضی بھی ہے، اس علاقوں تک ابھی تک کسی بھی امدادی کاروائی نہیں کی گئی ہے، نہیں کوئی بندہ کوئی ٹیمیں پہنچی ہے۔
ممتاز نوڈیو نے مزید کہا کہ قحط سے متاثرہ افراد میرپور خاص، سانگڑ، بدین، ڈنڈو آلا یار اور دیگر مقامات پہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق صورتحال خوفناک ہے۔ تھر کے ایک دور دراز چھوٹے گاؤں سے بات کرتے ہوئے وہاں کی ایک سماجی شخصیت قاضی سمو نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
باراڑی میں کوئی ریلیف کا کام یا انداز کا یا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے بچوں کا نقصان ہوا، آدمیوں کا نقصان ہوا، اور مال چارے کا بیماری مال میں وہ بہت بڑھ گئی ہے، اس کا بھی علاج نہیں ہو رہا ہے۔
قاضی سمو کا کہنا تھا کہ شہر والے اور حکومت ان کی حالت کو نہیں سمجھتے، بارش ہو تو میٹھا پانی ملتا ہے، ورنہ کنویں کا ناقابل استعمال پانی پینا پڑتا ہے۔ قحط سے حاملہ مائیں بیمار ہو جاتی ہیں، ان کا بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مویشی بھی مر جاتے ہیں، نہ ماں کا دودھ ملتا ہے نہ مویشی کا۔ میڈیا پر آنے والی خبروں اور پھر ان پر آنے والے حکومتی وضاحتی بیانات سے لوگ الجھن کا شکار ہو گئے ہیں کہ تھر میں اتنے سارے بچے بھوک، پیاس اور ان کے نتیجے میں ہونے والی بیماریوں سے مرے، یا سردی سے، یا اسپتالوں کی کوتاہی سے۔ کراچی کے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں بچوں کے شعبے کے سربراہ رہنے والے پروفیسر ڈاکٹر غفار بلو ہینڈز نامی فلاحی ادارے کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
پوری دنیا میں پتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے نمونیا، ڈائریا، میزل اور جتنی چیزوں سے جو بچے مرتے ہیں، اس میں سے 54% رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہے میل نیوٹریشن کی۔ تو میں آپ کو اگر انڈیویجول ایگزامپل دوں تو میرے وارڈ میں اگر نمونیا کے 2 بچے ہوں گے، اس میں سے ایک میل نریش ہوگا، ایک ویل نریش ہوگا، تو ویل نریش بچ جائے گا، میل نریش مر جائے گا۔ ڈائریا کے اگر 2 بچے آئے، اس میں سے ایک میل نریش ہوگا، ایک ویل نریش ہوگا، تو ویل نریش بچہ ڈائریا سے میں بچ جائے گا اور میل نریش ہے وہ مر جائے گا۔ ٹی بی کبھی وہی ہے، میزل کبھی وہی ہے۔
پروفیسر غفار بلو نے مزید کہا کہ میڈیا تو اب شور مچا رہا ہے، لیکن ہینڈز پچھلے 1 مہینے سے تھر میں یونیسیف کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، اور ان کے مطابق ڈسٹرکٹ تھر کے 20 یونین کونسلز بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور ان علاقوں میں خواتین، بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں میں غذائی قلت پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اگلے 6 مہینے تک یہ کام جاری رہے گا۔ عوام، تجزیہ کاروں، صحافیوں اور سماجی تنظیموں کی طرف سے کی گئی تنقید اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سندھ کی حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے تھر سے ممبر سندھ اسمبلی ڈاکٹر مہیش کمار مالانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
بارش کم پڑی تھی، ایک وہ اور الریڈی جو ہیں پیگننٹ مدر جو ہیں ان کی نیوٹریشن اتنی رچ نہیں ہے پاورٹی کی وجہ سے، اور ان کی ڈلیوریز جو ہوتی ہیں وہ بھی وہاں گھروں میں ہوتی ہے، دائیوں سے ہوتی ہے، بالکل کمزور بچے ہیں پیدا ہوتے ہیں، میل نیوٹریشن سے بچہ ہوگا تو اس کو وہ جراثیم جلدی پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں جو بھی کیسز آئے ہیں وہ بالکل وہاں سے لاسٹ اسٹیج میں یہاں مٹھی میں پہنچے تھے۔
ڈاکٹر مہیش کمار مالانی نے مزید کہا کہ حکومت نے دوسرے علاقوں سے ڈاکٹر اور دوائیں منگوا لی ہیں، اور لوگوں کو مفت گندم کی فراہمی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یوکرین کے علاقے کرائمیا پر اٹھنے والے تنازع نے بڑے پیمانے پر یوکرین کو روس کے مخالف کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس جھگڑے میں جس نسلی گروپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے وہ تاتار ہیں۔ کرائمیا کے قصبے بخشسیریا سے وائس آف امریکہ کی الزبتھ ایرٹ کی بھیجی ہوئی رپورٹ آپ تک پہنچا رہی ہیں نیلوفر مغل۔
بخشی سرائی میں روس کی حامی فوج نے ایک مظاہرہ کیا ایک ایسے وقت میں جب کرائمیا کے مستقبل کے سوال پر یوکرین اور روس ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ فوجیوں کی جانب سے یہ مظاہرہ اس سرزمین پر کیا جانے والا تازہ ترین دعویٰ ہے جس پر طویل عرصے سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کرائمیا کے قدیم باشندے تاتار، جن کی تعداد اپنے سلاوی ہمسایوں سے زیادہ ہے، اس جزیرہ نما کو روس کے کنٹرول میں دینے کے اقدامات کو محتاط نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بخشی سرائی میں رہنے والے آئیدور کا کہنا ہے، بلا شبہ یہاں ہر کوئی سہما اور ڈرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت حقیقتاً کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے۔ اپنے ماضی کے پس منظر کی وجہ سے ان کے پاس پریشان ہونے کا جواز موجود ہے۔ 1944 میں اسٹالن نے تاتاریوں کی پوری آبادی کو کرائمیا سے نکال دیا تھا، اور پھر ان کی واپسی تبھی ممکن ہوئی جب سوویت یونین ٹوٹا اور ایک نیا آزاد ملک یوکرین وجود میں آیا۔ کرائمیا کے ایک تاتار سیاست دان عبد الرحمن اغیست کہتے ہیں،
یوکرین از اے نیو اسٹیٹ اینڈ ایچ گروپ،
یوکرین ایک نیا ملک ہے اور کرائمیا میں رہنے والے ہر نسلی گروپ کے لیے ہم ایک نئے باب سے شروعات کر رہے ہیں، ایک نیا اور ایک ایسا صفحہ جو زیادہ تر کورا ہے۔ اس ترک نسل کی مسلم کمیونٹی کو تعمیر نو کے لیے اپنا سفر صفر سے شروع کرنا پڑا۔ انہوں نے اس مسجد کو، جسے سوویت دور میں ایک سینما گھر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، دوبارہ حاصل کیا۔ اب بھی کرائمیا میں تاتار طاقت کے عروج کے دور کی واپسی بہت دور کی بات ہے۔ بخشی سرائی میں ایک محل ہے جو کرائمین کانیت، یعنی ریاست خانان کرائمیا کا مرکز تھا، اور جس سے معروف شاعر پشکن کی شاعری نے لازوال شہرت عطا کی تھی۔ 18ویں صدی میں روسی شہنشاہیت کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ علاقے کی یہ مسلم تاتاری ریاست 1441 سے 1783 تک قائم رہی تھی۔ تاتاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی اجتماعات اور فوجی حلے کے باوجود انہیں یہاں ایک پہلے سے زیادہ انکسار کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے سے روکا نہیں جائے گا۔ بلا شبہ میں اپنے گھر میں رہوں گا، یقیناً میں یہی رہوں گا۔ چاہے کچھ بھی ہو، ہم اپنے گھر میں ہی رہیں گے۔ یہاں رہنے والا ہر شخص یہی رہے گا۔ کرائمیا کی ایک مقامی مسجد میں نمازی امن کی دعا کرتے ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ وہ سخت جدوجہد کے بعد یہاں ہونے والی اپنی واپسی برقرار رکھ سکیں گے، اور عظیم شاعر الیگزینڈر پشکن کے اجلے چمکدار آسمانوں اور سمندر کی نیلی لہروں کے دیس میں اپنا بسیرا یقیناً بنا سکیں گے۔ یہ یوکرین کا علاقہ ہے، یہ یوکرین کی حدود میں واقع ہے۔ لیکن اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو کرائمیا کی تاتار اقلیت کو امکانی طور پر ایک بار پھر ماسکو کے زیر اقتدار ہونا پڑے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے واقعات نے صدر براک اوباما کی خارجہ پالیسی اور اس بارے میں ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا ان کی انتظامیہ امریکہ کے مخالفین کے مقاصد و محرکات کے بارے میں بنیادی واقفیت نہیں رکھتی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل بومن کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ شام میں جاری خونریز خانہ جنگی، ایران کے جوہری عزائم اور یوکرین میں روس کی مداخلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ریپبلکن قانون سازوں نے عالمی اسٹیج پر صدر اوباما کی قیادت پر نکتہ چینی کی ہے۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر ٹیڈ کروز نے کہا،
اے کریٹیکل ریزن فار پوٹنز اگریشن ہیز بین پریزیڈنٹ اوباماز ویکنس۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جارحیت کی ایک اہم وجہ صدر اوباما کی نرم روی رہی ہے۔ ان کی انتظامیہ کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہمارے دوستوں کو الگ تھلگ کر دیا جائے، ان سے بالکل لا تعلقی اختیار کر لی جائے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ٹیڈ کروز کے۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک روجرز نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اپ ٹو ڈیٹ وی تھاٹ اٹ واز ا ڈیفرنٹ سینچری اینڈ دی ایڈمنسٹریشن تھاٹ ویل اف وی یو نو اف وی جسٹ،
اب تک ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک مختلف صدی ہے، اور انتظامیہ سمجھتی تھی کہ اگر ہم اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے تو ہر ایک ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے گا، اور بدقسمتی سے صدر پوٹن اور روسی فیڈریشن باقی دنیا کو اس انداز سے نہیں دیکھتے۔ وائٹ ہاؤس اس تنقید سے بے خبر نہیں ہے۔ ترجمان جے کارنی کہتے ہیں،
There is a an argument out there, factless, founded on
وہاں حقائق سیاری ایک جواز دیا جا رہا ہے جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ روس کے صدر نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ ان اقدامات کی وجہ سے اٹھایا ہے جو امریکہ نے اٹھائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی تاریخ دان، کوئی بھی ایسا شخص جو روس یا سوویت یونین کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اس خیال کو اتنا ہی غیر معقول قرار دے گا جتنا کہ میں قرار دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی کے۔ تجزیہ کار مائیکل اوہن لون کے مطابق صدر اوباما کو یوکرین کی فوری صورتحال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ان کے الفاظ، میرا نہیں خیال کہ انہیں پریشان ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس بارے میں کسی بھی قسم کی فکر مندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی پر، جسے کمزور فرض کیا جا رہا ہے، تنقید کے اس بڑھتے ہوئے سلسلے کو یوکرین کی جانب ان کے رد عمل کے انداز سے غلط ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ خطرات بہت زیادہ ہیں اور حقیقی معنوں میں کچھ غلط کرنے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اوہن لون یوکرین کی جانب انتظامیہ کے رد عمل کو خاصا مضبوط قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔
If Russia were to launch some kind of a general and blatant assault against Ukraine, I think the talk of helping Ukraine's military,
اگر روس یوکرین کے خلاف کوئی شرمناک حملہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یوکرین کی فوج کے لیے مختلف قسم کی معاونت کے ساتھ مدد کو سنجیدگی سے زیر غور لانا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے اوہن لون کے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ کرائمیا میں روسی شہریوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدام کر رہا ہے جسے ماسکو یوکرین کی غیر قانونی حکومت سمجھتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بالی ووڈ کی 7 مہنگی اداکارائیں، تفصیلات فکر و فن میں۔ بالی ووڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک باصلاحیت اور خوبصورت ایکٹریس موجود ہے، اور ان میں سے چند ہیروئنز تو ایسی ہیں جنہیں ڈائریکٹرز منہ مانگے معاوضے پر بھی کاسٹ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ان میں پہلا نام ہے پریانکا چوپڑا کا۔ دیسی گرل پریانکا چوپڑا، جو بالی ووڈ کی سٹار ہیروئن ہونے کے ساتھ ساتھ اب انٹرنیشنل پاپ سٹار بھی ہیں، ان کا معاوضہ بھی ان کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اوپر کی جانب سفر کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پریانکا نے فلم زنجیر میں 9 کروڑ روپے معاوضہ وصول کیا تھا۔
چلیا 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 روح چرا لو میں ہوں۔
کرینہ کپور،
چلیا چلیا او چلیا ہاتھ نہ او میں ہوں ایسی چلیا۔
مسلسل فلاپ فلمیں دینے کے باوجود کرینہ کی مارکیٹ ویلیو میں کوئی کمی نہیں آئی، اور فلم نگری کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ بیبو نے فلم ہیروئن میں کام کرنے کے لیے 8 کروڑ روپے وصول کیے تھے۔ دیپیکا پاڈوکون، پے در پے میگا ہٹس کے بعد بالی ووڈ کی ملکہ کہلائی جانے والی دیپیکا فی فلم 4 کروڑ وصول کر رہی ہیں۔ ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے، اس لیے ممکن ہے کہ دیپیکا آنے والے وقت میں اپنا معاوضہ مزید بڑھا دے۔ کیٹرینہ کیف،
عشق شبا مشک شبا خوش آمدید مرحبا، عشق شبا مشک شبا خوش آمدید مرحبا۔
کیٹرینہ ہر فلم اور انڈورسمنٹ کے لیے 4 کروڑ سے بھی زیادہ معاوضہ لے رہی ہیں۔
باتیں جو دل کی ہیں
دل ہی میں رکھنا پیا۔
ودیا بالن،
تو نہ کھولوں میں کھولوں نہ لپٹاپ پر
آنکھوں سے سب کہہ دیا، پیو بولے پیا بولے کیا یہ بولے جانوں جیاں ڈولے۔
ڈرٹی پکچر پر بہترین اداکارہ کے تمام ایوارڈ سمیٹنے والی ودیا ایک فلم یا انڈورسمنٹ کا معاوضہ 2 کروڑ سے کچھ زیادہ ہی لیتی ہیں۔ انوشکا شرما،
تو صبر تو کر میرے یار ذرا سانس تو لے دلدار، چل فکر نو گولی مار یار ہے دن جندڑی دے چار، ہولے ہولے ہو جائے گا پیار چلیا ہولے ہولے ہو جائے گا پیار۔
شاہ رخ خان کے ساتھ ہٹ فلم رب نے بنا دی جوڑی سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کرنے والی انوشکا شرما کا معاوضہ بھی بڑھتا گیا، और अब अनुष्का एक फिल्म के 2 करोड़ लेती हैं।
नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे।
सोनाक्षी सिन्हा
तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन।
दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा भी तेज रफ्तारी से बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ियां तय कर रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा फिलहाल एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा ले रही हैं। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का एक और बुलेटिन, मैं हूँ यास्मीन जमील। सिंध में थर के रेगिस्तानी इलाके में कहत की सूरत हाल से निपटने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुराक की कमी की वजह से बच्चों समेत बहुत से लोग हलाक हो चुके हैं। सिंध के वजीर आला कायम अली शाह ने इतवार को मुतासर इलाकों के दौरे के मौके पर कहा कि हुकूमत ने अपनी कोताही का इजाला करने के लिए खुराक और तिब्बी और इमदादी टीमें फौरी तौर पर रवाना कर दी हैं। इसी असना में غیر سرکاری تنظیمیں اور سرگرم کارکن متعلقہ حکام کی غفلت کو صورتحال کے خراب ہونے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے علاقے تھرپارکر میں خشک سالی سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس سے بچوں سمیت درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتی ادارے امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ یہاں ہونے والی اموات کی عمومی وجوہات میں غذائی قلت اور اس سے پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیاں بتائی جاتی ہیں۔ تھر کے علاقے میں کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم دھرتی ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے روح رواں منصور ڈاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ خشک سالی کے اثرات سب سے پہلے پرندوں اور جانوروں پر ظاہر ہونا شروع ہوئے اور متعلقہ اداروں کو تبھی کوئی سنجیدہ اقدامات شروع کر دینے چاہیے تھے۔
موروں کا مرنا شروع ہوا نا، یہ خود علامت تھی کہ کچھ ہو رہا ہے تھر پار کر میں نا، تو اس ٹائم سے نوٹس لینا چاہیے۔ وہ گورنمنٹ نے نوٹس لیا، اس کے بعد انہوں نے میٹنگ میں، لیکن وہ میٹنگ کی حد تک رہی، جب لوگ مرنا شروع ہو گئے تو پھر اس کے بائی کا داؤ اس کے نوٹس میں آئی، لیکن وہ خاموش تھی، ان کی جو ہے وہ بہت جان لے چکی ہے ابھی تک۔
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال تھر میں ہونے والی بارشیں ناکافی تھیں جس سے یہاں حالات بتدریج خراب ہوتے چلے گئے۔
ان کے کنویں سوکھ جاتے ہیں، ان کا پانی خشک ہو جاتا ہے، وہ پھر خشکالی کے لائف اسٹائل کے وہاں پہ چارہ جو ان کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خوراک کی کمی ہے، دودھ نہیں ملے گا، لسی نہیں ملے گی، بہت کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو متاثر وہاں پہ سب سے پہلے ہوتا ہے لائف اسٹاک کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیں بچے۔
سندھ حکومت تھرپارکر میں گندم کی فراہمی میں ہونے والی غفلت کو تسلیم کر چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کوتاہی کے ازالے کے لیے اب شد و مد سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے اتوار کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
کچھ اور ٹرکس آنا شروع ہوں گے، پیکٹس ہوں گے، اس میں مین جو یہاں ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ نیوٹریشن کی کمی ہے، عورتوں میں کمی ہے، اس کی وجہ سے بچوں میں کمی ہے، اور وہ بھی ایک وجہ ہے کہ بیماری کو اٹریکٹ کرتی ہے، نیوٹریشن کی کمی ہے۔ تو ایسی چیزیں وہ حصہ ہوں گی اس پیکٹ کا،
ہائی انرجی،
ہاں انرجی کا وہ حصہ ہوں گی جو ہم انشاءاللہ یہاں آپ کو دیں گے۔
اسلام کوٹ، مٹھی، ننگر پارکر سمیت تھر کے آفت زدہ علاقوں میں عارضی اسپتال بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ ادھر وزیراعظم نواز شریف بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وفاقی حکومت اور اس کے ادارے تھر میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ فوج اور رینجرز کے علاوہ دیگر غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے ضروری امدادی سامان اور ادویات علاقے میں پہنچا دی گئی ہیں، لیکن حکام بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ متعدد دور افتادہ علاقوں تک ان کی تاحال رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی تھر میں ہونے والی ہلاکتوں کا از خود نوٹس لیتے ہوئے سندھ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو پیر کو طلب کر رکھا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
روسی فورسز نے کرائمیا پر اپنی گرفت مضبوط کر دی ہے، جبکہ الگ ہو جانے والے علاقے کے حکام نے ماسکو کے ساتھ شامل ہونے کے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا ہے۔ یوکرین کے عبوری وزیراعظم نے اتوار کے روز علاقے کی 1 سینٹی میٹر زمین سے بھی دستبردار نہ ہونے کا عزم ظاہر کیا۔ آرسینی یارسینیوک نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا جو یوکرین کے شاعر اور قومی ہیرو تاراس شیفچنکو کی 200ویں سالگرہ منانے کے لیے ایک ریلی منعقد کر رہے تھے۔ مسٹر یان یار سنجوگ بدھ کے روز واشنگٹن میں امریکی صدر براک اوباما سے کرائمیا پر گفتگو کے لیے ملاقات کریں گے۔ کرائمیا جنوبی یوکرین میں روسی زبان بولنے والی اکثریت پر مشتمل ایک اہم جزیرہ نما ہے۔ ایک روسی قانون ساز نے کہا ہے کہ اگر 16 مارچ کے ریفرنڈم میں کرائمیا کے متنازع علاقے نے روس کے ساتھ شمولیت کے حق پہ ووٹ دیے تو کریملن اس کے صنعتی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے 1.1 ارب روپے مختص کر چکا ہے، لیکن جرمن چانسلر انگلا مرکیل نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اتوار کے روز ایک ٹیلیفون کال میں بتایا کہ ماسکو کی پشت پناہی میں مجوزہ ریفرنڈم غیر قانونی ہے اور یوکرین کے آئین کے منافی ہے۔ کچھ اور تفصیلات پیش کر رہی ہیں سادیہ اسد۔
عبوری وزیر اعظم آرسنے یاتسنیوک دارالحکومت کیف میں یوکرین کے عظیم شاعر اور قومی ہیرو تراس شیفچنکو کے 200ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شامل ہوئے۔ انہوں نے مجمع کو بتایا کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس زمین کے لیے اپنا خون بہایا ہے اور ہم اس کا ایک ٹکڑا بھی کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ مسٹر تراس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کرائمیا کے کلیدی شہروں مثلا سمفروپول اور سیواستوپول میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ روس کے حامی مظاہرین نے اس کے مقابلے میں کرائمیا بھر میں اور مشرقی یوکرین میں احتجاج جاری رکھا۔ اتوار کے روز دیر گئے مسٹر یاتسنیوک نے اعلان کیا کہ وہ اس ہفتے امریکہ جائیں گے، جہاں وہ روس کے ساتھ کرائمیا کے اعلی سطح کے اس تنازع پر بات چیت کریں گے۔ یہ خطہ یوکرین کے جنوب میں واقع ہے جہاں روسی زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات چیت کی تصدیق کی ہے، تاہم واشنگٹن کے عہدیداروں کی جانب سے فوری طور پر مزید تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اسی اثناء میں روسی افواج اس کے باوجود کرائمیا پر اپنی گرفت سخت کر رہی ہیں، جب امریکہ کی جانب سے ماسکو کو خبردار کیا گیا ہے کہ اس خطے پر قبضہ کرنے سے سفارتی دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اتوار کے تازہ مسلح حملے میں روس نے یوکرین کی ایک سرحدی چوکی پر قبضہ کیا ہے جس میں 30 ملازمین موجود ہیں۔ یوکرین کے فوجی ترجمان اولے سولوبودیان کے مطابق روسی افواج نے کرائمیا کی 11 سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ روس نے اس بات کی تردید کی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اگرچہ سپاہیوں نے کوئی امتیازی نشان نہیں لگا رکھا تھا، تاہم وہ واضح طور پر روسی تھے۔ بیرونی مبصرین کو درست صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خطے میں داخلے کی اجازت نہیں مل پائی۔ کرائمیا میں کشیدگی اس کے بعد بڑھنا شروع ہوئی جب عبوری صدر نے کرائمیا کے روس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کروائے جانے والے ریفرنڈم کو منسوخ کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ روس کے قانون سازوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ اگر یوکرین روس کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کرائمیا کے فیصلے کی حمایت کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد۔
ویتنام کی تلاش سے متعلق ٹیموں نے ملائیشیا کے اس مسافر جیٹ طیارے کی تلاش میں جس میں 239 لوگ سوار تھے اور جو اچانک لاپتہ ہو گیا تھا، لگ بھگ 48 گھنٹے تک سمندر کو کھنگالنے کے بعد اس کے ممکنہ ملبے کی نشاندہی کر دی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز نیچی پرواز کرنے والے ایک طیارے میں سوار ویتنام کے سرچرز نے اس چیز کی نشاندہی کی جو بظاہر گمشدہ طیارے کا ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا اور جو ویتنام کے جنوب مغربی ساحل کے قریب واقع جزیرے تھو چھو سے 90 کلومیٹر جنوب میں پانیوں کے نیچے دیکھا گیا تھا۔ اتوار کے صبح ملائیشیا کی فلائٹ MH370 کی گمشدگی کی چھانبین کرنے والے عہدیداروں نے کہا تھا کہ ریڈار کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ گمشدہ طیارہ ممکن ہے غائب ہونے سے پہلے پیچھے کی طرف عجیب و غریب طریقے سے پلٹا ہو۔ ملائیشیا کی ایئر فورس کے سربراہ نے اس بارے میں کوئی دوسری تفصیلات نہیں فراہم کی کہ وہ کس سمت پر پرواز کر رہا تھا یا وہ ہفتے کی صبح غائب ہونے سے قبل کوالالمپور اور بیجنگ کے درمیان سفر کرتے ہوئے کس حد تک پلٹا تھا۔ ملائیشیا کے ٹرانسپورٹ منسٹر کا کہنا ہے کہ ملائیشین ایئر لائنز کے لاپتہ ہونے والے جہاز میں چوری کیے ہوئے پاسپورٹوں یا پھر مشکوک دستاویزات کے ساتھ سفر کرنے والے 4 افراد کی شناخت کا تعین کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ہشام الدین حسین نے اتوار کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ ملائیشیا کے سراغ رساں ادارے مسافروں کی فہرستوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور اپنے بین الاقوامی ہم منصبوں سے رابطے میں ہیں، ان میں امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ بھی شامل ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے کہا ہے کہ اس بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ایران اور مغرب کے درمیان اس ماہ کے آخر میں دوبارہ شروع ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں کوئی جامع معاہدہ طے پا جائے گا۔ مز ایشٹن نے یہ گفتگو اتوار کے روز ایرانی دارالحکومت میں ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کے ہمراہ کھڑے ہو کر کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگز میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی تنازع، انسانی حقوق اور 18 مارچ کے جوہری مذاکرات کی بحالی پر توجہ مرکوز ہوگی۔ نومبر میں طے پانے والے ایک عبوری معاہدے کے تحت ایران ان مغربی پابندیوں میں ایک نرمی کے بدلے جنہوں نے ایرانی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے 6 ماہ کے لیے اپنی یورینیم کی افزودگی محدود کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ یہ معاہدہ 20 جنوری کو موثر ہو گیا تھا۔ مغربی طاقتیں ایران پر الزام عائد کرتی ہیں کہ وہ اپنی جاری ریسرچ کے ساتھ جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، جبکہ تہران بار بار زور دے کر کہہ چکا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ جنوبی عراق میں پولیس نے کہا ہے کہ ایک خودکش حملہ‌آور نے کم از کم 42 افراد کو ہلاک اور 157 کو زخمی کر دیا جب اس نے ایک پرہجوم سیکیورٹی چوکی پر دھماکہ خیز مواد سے بھری منی وین کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اتوار کے روز کیے گئے اس حملے میں 50 گاڑیوں کو آگ لگ گئی اور گاڑیوں میں سوار افراد ہلاک ہو گئے۔ وہ اپنی گاڑیوں کی تلاشی کے لیے منتظر تھے۔ یہ حملہ شیعہ اکثریت والے شہر ہلہ کے شمالی داخلی دروازے پر ہوا، جو بغداد کے جنوب میں تقریباً 100 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیبیا کی بحریہ اور حکومت نواز ملیشیا نے شمالی کوریا کے پرچم بردار ٹینکر کو حکومت کی اجازت کے بغیر فروخت کے لیے تیل کی برآمد روکنے کے مقصد سے حریف ملیشیا کے زیر قبضہ ایک پورٹ پر کشتیاں روانہ کر دی ہیں۔ حکومت نے ملیشیاؤں پر عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی براہ راست فروخت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ لیبیا کے وزیر اعظم علی زیدان نے دھمکی دی ہے کہ اگر ٹینکر نے لیبیا کی حکومت کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو اس پر بمباری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بمباری سے کوئی ماحولیاتی سانحہ جنم لے سکتا ہے۔ ہفتے کے روز مسلح افراد نے حکومت کے وفادار کارکنوں کو بحری جہاز کو لنگر انداز کرنے پر مجبور کیا۔ ملیشیا کا ایک ترجمان کھیپ کو روکنے کی کوشش کے خلاف حکومت کو انتباہ کر چکا ہے۔ شام کے باغیوں نے تقریباً 1 درجن یونانی آرتھوڈاکس رہباؤں کو رہا کر دیا ہے، جنہیں دسمبر کے مہینے سے زیر حراست رکھا جا رہا تھا۔ القاعدہ سے منسلک نصرہ فرنٹ کے ارکان سمیت شام کے باغیوں نے ان رہباؤں کو مار تاکلا کانوینٹ سے اس وقت پکڑا تھا جب جنگجوؤں نے دسمبر کے مہینے میں دمشق کے شمال میں واقع عیسائی گاؤں پر حملہ کیا تھا۔ لبنانی میڈیا کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ان رہباؤں کو اتوار کی رات لبنان لایا گیا اور توقع ہے کہ انہیں شام کو واپس کر دیا جائے گا، جہاں وہ چرچ کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گی۔ رہبائیں، جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر شام اور لبنان سے تعلق رکھتی ہیں، کانوینٹ کے یتیموں کے لیے کام کرتی تھیں۔ اور وینزویلا میں حکومت مخالف مظاہرین کی جانب سے صدر کے استعفے کا مطالبہ جاری ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
وینزویلا میں حکومت مخالف مظاہرین صدر نکولس مادورو کے استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ کیراکس میں ہفتے کے روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تقریباً 1 ماہ سے مظاہرین خوراک کی قلت، افراط زر اور جرائم میں اضافے پر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ حکومت مخالف مظاہرین میں سے ایک یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بہتر مستقبل کے لیے برسر پیکار ہیں، کیونکہ وینزویلا میں کوئی مستقبل نہیں، ہمیں حقیقی تبدیلی درکار ہے۔ بدقسمتی سے اب یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے، جب وینزویلا کے ہم عوام یہ کہنے والے ہیں کہ ہم میں ابھی بھی وقار باقی ہے۔ صدر مادورو کہتے ہیں کہ بعض مظاہرین گمراہ ہو گئے ہیں۔ صدر مادورو کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے، سڑکوں پر یہاں وہاں رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ مظاہرے نہیں ہیں، یہ تباہی ہے اور کرائے کے قاتلوں کی طرف سے مچائی جانے والی تباہی۔ مسٹر مادورو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مظاہرے واشنگٹن کی پشت پناہی والی ایک سازش ہے، جس کا مقصد ان کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ امریکہ اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ حزب اختلاف کے ایک جانے پہچانے لیڈر ہینڈریک کیپریلس کہتے ہیں کہ صدر مادورو عوام سے غافل ہو گئے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خوراک کی قلت پر احتجاج کرتے ہیں۔ ان مظاہرین میں شامل اس خاتون کا کہنا ہے، یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تیل سے مالا مال ملک ہیں اور ہمارے پاس خوراک نہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں، وہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ مسٹر مادورو کو صدارتی منصب سنبھالے قریب 1 سال ہوا اور اب ملک میں جاری تشدد ان کی صدارت کے تاریخ ترین دور کی عکاسی کر رہا ہے، لیکن صدر اپنے مستعفی ہونے کے مطالبات کو مسترد کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ سے اب تک مظاہروں کے دوران کم سے کم 20 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فورڈ موٹر کمپنی کے فاؤنڈر ہنری فورڈ کے آخری زندہ رہ جانے والے گرینڈ چائلڈ ولیم کلے فورڈ سینئر انتقال کر گئے ہیں۔ وہ ولیم کلے فورڈ جونیئر کے والد تھے، جو اس وقت آٹوساس کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین ہیں۔ سینئر فورڈ کا انتقال اتوار کے روز ڈیٹرائٹ مشیگن کے مضافات میں اپنے گھر میں ہوا۔ ان کی عمر 88 سال تھی۔ انہوں نے 1947 میں یل یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد آٹوساس کمپنی کے سیلز اور ایڈورٹائزنگ اسٹاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ گریجویشن سے 1 سال پہلے کمپنی کے بورڈ کے ڈائریکٹر منتخب ہو گئے تھے اور انہوں نے 2005 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک اس میں خدمات انجام دی۔ ان کے پسماندگان میں ان کی 66 سالہ اہلیہ مارتھا فائر اسٹون فورڈ، ان کی پوتی ہاروے فائر اسٹون شامل ہیں، جو فائر اسٹون ٹائر کمپنی کی فاؤنڈر ہیں۔ امریکہ نے سوڈان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ دارفور میں حکومت کی پشت پناہی میں برسر پیکار جنگجوؤں کے تشدد کی کارروائیوں کو روکے۔ چین کے ایک اعلیٰ قانون ساز نے کہا ہے کہ بیجنگ ماحولیاتی قوانین کو سخت کرے گا اور ماحول میں آلودگی پیدا کرنے کے ذمہ داروں کو اس نقصان کے لیے معاوضہ ادا کرنے پر مجبور کرے گا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔ ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، سنتے رہیے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان، آج کا اداریہ۔
شمالی نائجیریا میں معصوم مردوں، عورتوں اور بچوں پر جان لیوا حملوں کا سلسلہ اس بات کا مظہر ہے کہ پولیس اور سرکاری فوج کے دباؤ اور کارروائیوں کے باوجود دہشت گرد گروپ بوکو حرام اب بھی ایک ایسی قوت ہے جس کا مقابلہ مسلسل جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ان کے ٹھکانوں اور اڈوں پر جو چھاپے مارے تھے اور ان حملوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے، اس کے رد عمل میں یہ بزدلانہ مہم چلائی گئی ہے۔ پرامن اور متنوع آبادی پر اپنا اثر و نفوذ جمانے کے لیے مقامی شکایات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ بہیمانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کو ان کے بستروں پر زندہ جلا دیا گیا، دیہی آبادی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے گھروں کو خاکستر کر دیا گیا۔ یہ ایسے خوفناک واقعات ہیں جن کی مہذب دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 15 فروری کو عسکریت پسندوں نے ازگے دیہات پر حملہ کیا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ گاؤں کیمرون کی سرحد کے قریب ہے۔ اس کے چند روز بعد ایک اور گاؤں باما کو آگ لگا دی، اور جب اس گاؤں کے لوگوں نے گاؤں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی تو فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس حملے میں 115 سے زیادہ دیہاتیوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کے بعد 24 فروری کو شمال مشرقی نائجیریا میں عسکریت پسندوں نے بو نیو یادی میں گورنمنٹ کالج کے بورڈنگ ہاؤس پر حملہ کر کے 29 طلباء کو ہلاک کر دیا۔ بعض نوجوانوں کو تو زندہ بھسم کر دیا گیا۔ غرض اس طرح کے واقعات روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ بو نیو یادی پر حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ تاہم بوکو حرام نے نائجیریا کے ان متعدد اسکولوں پر حملہ کیا ہے جہاں نائجیریا کے قومی نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ بوکو حرام کے مطابق اس نصاب کی تدریس ایک گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تدریس گناہ ہے تو قتل کرنا کیا ہے، اور اس طرح کی بربادی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ شمالی نائجیریا کے عوام ایک آزاد اور تشدد سے پاک ماحول کے حقدار ہیں، اور اسی لیے امریکہ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں نائجیریا کی حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ بوکو حرام نے جو خطرات پیدا کیے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک مبسوط لائحہ عمل کے سلسلے میں امریکہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے تاکہ عوام کو تحفظ مل سکے اور انسانی حقوق کے احترام کو یقینی بنایا جا سکے۔ پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف نائجیریا کے عوام کی جدوجہد میں امریکہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ بوکو حرام اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے سلسلے میں امریکہ نائجیریا کی حکومت کے ساتھ شراکت داری کے عزم پر قائم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، امریکی دارالحکومت محض سیاست اور پالیسی سازی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اپنی ثقافتی سرگرمیوں اور دیگر عوامل کی وجہ سے بھی منفرد ہے۔ یوں تو واشنگٹن ڈی سی میں ریسٹورینٹس کی کوئی کمی نہیں، مگر حال ہی میں یہاں ایک نئے ٹرینڈ کا آغاز ہوا ہے۔ گاڑی میں پیٹرول بھرانے کے لیے آنے والے گاہک اب چاہیں تو ساتھ میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھی سارا زمان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
کرسٹینا ولکی کے لیے فاسٹ گورمے میں سب کچھ ہے۔ وہ یہاں پیٹرول بھرواتی ہیں، میٹھا خریدتی ہیں اور پھر ایک سینڈوچ آرڈر کرتی ہیں۔ وہ قریب ہی رہتی ہیں اور فاسٹ گورمے کی بہت بڑی فین ہیں۔
The food here is amazing.
یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے۔ یہ جگہ واشنگٹن کی سب سے اچھی سینڈوچ شاپ کا ٹائٹل ہر سال حاصل کرتی ہے۔ یہ ایسے سینڈوچز ہیں جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، جیسے کہ شویٹو سینڈوچ جس میں گوشت، انڈے، پنیر اور زیتون ہوتے ہیں۔
सब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है।
इसकी मालिक लीना चोवील लातिनी अमरीकी मुल्क कोलंबिया से हैं और इनके शौहर फर्नांडो अल्मेरॉन अर्जेंटीना से। इन्होंने ये गोरमे गैस स्टेशन 3 साल पहले खोला था। चोवील का कहना है कि इसका आइडिया उन्हें अपने मुल्क से मिला, जहां सड़क के किनारे लगे ठेलों से कुछ अच्छा खाना खरीद कर खाना आम बात है।
हम ऐसा गोरमे स्ट्रीट फूड पेश करना चाहते हैं जो मुख्तलिफ कल्चर्स को पसंद आए। हमने सोचा कि ये वाशिंगटन के इलाके में खाना खाने का एक नया अंदाज होगा।
फास्ट गोरमे वाशिंगटन के एक ऐसे ट्रेंडी इलाके में है जो कभी गैर महफूज समझा जाता था, मगर अब काफी बेहतर हो चुका है और अब यहाँ हर तरह के ग्राहक आते हैं।
हमारे पास गवर्नमेंट के लोग, मशहूर शेफ और बेघर लोग सब आते हैं। मैंने यहाँ एक ऐसी अच्छी गाड़ी देखी जिसको आप एक गैस स्टेशन पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
कस्टमर्स और फूड क्रिटिक्स दोनों ही फास्ट गोरमे को बहुत पसंद करते हैं। इसके फ्रेश खानों में अमेरिकन स्टाइल के सैंडविचेस के साथ साथ मिडिल ईस्टर्न और लातिनी खाने भी शामिल हैं। अपने कस्टमर से इस खाने के बारे में जानने के बाद इथियोपिया से ताल्लुक रखने वाले लिमोजीन ड्राइवर मिलहाकू ने भी इसे ट्राई करने का फैसला किया। फास्ट गोरमे के कैशियर विलियम मेसन को चिकन बारबेक्यू सैंडविच बहुत पसंद है और इन्होंने एक दिन एक साथ 8 सैंडविचेस खा लिए। उसके बाद से इनका नाम बिग मेसन पड़ गया है।
मुझसे रुका नहीं गया, मैंने एक खाया तो फिर मेरा और भी खाने को दिल चाहा। बहुत ही मजे का था।
कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाले ऑस्कर गार्जोन नजदीक ही काम करते हैं और यहाँ अक्सर खाना खाने आते हैं।
मैंने सोचा कि ये एक पेट्रोल स्टेशन है, फिर मुझे खाने की अच्छी खुशबू आई और मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया जो मुझे पहले निवाले में ही बहुत पसंद आया।
ये खाना एल साल्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले मार्लॉन इयोबा के लिए भी पुरानी यादें ताज़ा कर देता है।
मुझे घर के खाने की याद आती है जब मैं मुख्तलिफ किस्म के गोश्त, मसाले और सॉस के साथ सैंडविच बनाता था। ये बहुत अच्छा है।
खाने के अलावा यहाँ का बाथरूम भी बहुत साफ सुथरा है और दूसरे पेट्रोल स्टेशन की तरह बिल्कुल नहीं। फास्ट गोरमे का ये अनोखा आइडिया काफी कामयाब हो रहा है। इस गोरमे गैस स्टेशन ने अपने पहले साल में ही मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है और इस साल ये $10 लाख से भी ज्यादा पैसे कमाएगा।
और अब गुज़िश्ता जुम्मे नशर होने वाले प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी से एक झलक। झलक पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन के उन मकबूल तरीन उर्दू ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स की, जिनकी प्रोड्यूसर एक खुशगवार झोंके की तरह अब से तकरीबन 14-15 साल कबल पाकिस्तान की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दाखिल हुई और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन उनके ऐसे ऐसे तख्लीकी शाहपारों से सजे कि पाकिस्तान में एक बार फिर टेलीविजन ड्रामों का वो दौर वापस आ गया जब उनके टेलीकास्ट होने के वक्त पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क की सड़कें भी ट्रैफिक से खाली हो जाया करती थीं। आज हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी मीडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस उरूज तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करने वाली एक शख्सियत को मेहमान बनाया है। आप हैं पाकिस्तान की एक मायानास टेलीविजन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, नगमा निगार और पाकिस्तान के एक सबसे बड़े निजी टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस MD प्रोडक्शन की मालिक मोमना दुरेद, जो सिर्फ 14 या 15 साल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल्स पर 50 से ज़्यादा हिट टेलीविजन ड्रामा सीरियल्स पेश कर चुकी हैं। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि हम TV नेटवर्क के CEO दुरेद कुरैशी की अहलिया और इस नेटवर्क की प्रेसिडेंट सुल्ताना सिद्दीकी की बहू बनने से पहले क्या आपने कभी ये महसूस किया था या कभी आपको ज़रा सा भी ख्याल आया था कि आपके अंदर पाकिस्तानी मीडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देने के लिए इतना बहुत सा टैलेंट मौजूद है? जो सामने आया तो उसने आपको ख़ुद भी हैरान कर दिया और दुनिया भर के नाज़रीन ने भी आपके हर शहपारे को अपने दिल की गहराइयों में जगह दी।
यास्मीन, दुरेद से मिलने और शादी से पहले तो खैर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मीडिया में कभी आऊंगी फैशन, लेकिन सिर्फ मेरी मदर इन लॉ थी और उस जमाने में वो साल में 1-2 प्रोडक्शंस किया करती थी। उसके बाद जब दुरेद ने डिसाइड किया कि वो एक चैनल लगाना चाह रहा है और एंटरटेनमेंट में हम TV लेकर आना चाह रहा है, वो ये वो वक्त था जब मैं बाकायदा प्रोडक्शन में आई और मैंने अपनी पहली प्रोडक्शन की मेरे पास पास, वो पहली प्रोडक्शन ही मेरी इतनी बहुत बड़ी हिट हो गई कि मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था।
मलेशिया के मुसाफिर तैयार है कि घंटों लापता रहने के पस मंजर में हमारे साथी असद हसन ने अमरीकी फौज के सबक एविएटर और फ़ज़ाई हादसा की तहकीकात के माहिर पीटर बी फील्ड और एमरी रिडल यूनिवर्सिटी के सेफ्टी साइंस के शोबे से वाबस्ता प्रोफेसर विलियम वाल्डिक से गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं।
आज के जदीद साइंसी दौर में जब सैटेलाइट से कमोबेश पूरी दुनिया के बैरूनी मनाजिर को कैमरों में महफूज किया जा सकता है, जब समंदर की गहराइयां गोताखोरों के कदमों से मानूस हो चुकी हैं, क्या ये मुमकिन है कि कोई मुसाफिर तैयारा 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद लापता रहे? आज के इस दौर में जब दहशत गर्द अपनी वारदातों के लिए भले नित नए हरबे आजमाते हैं, मगर उनके तोड़ के लिए नित नए आलात भी ईजादात के मराहल से निकल कर एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल में हों, तो क्या ये मुमकिन है कि गैर रियासती अनासिर काम दिखा जाएं? आज के इस दौर में जब हज़ारों मीलों के फासले घंटों में तय करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और फिजाई कंपनियां जदीद तरीन और महफूज तरीन तैयारों पर ही एतबार करती हैं, क्या आज भी किसी तरह की फनी खराबियां ऐसी भी हो सकती हैं जो जहाज़ के अमले को इतना मौका भी फराहम ना करें कि वो पैगाम रसानी कर सकें? और क्या ये मुमकिन है कि कोई बोइंग तैयारा 24 घंटों की गुमशुदगी के बाद भी महफूज हो? ये वो सवाल आते हैं जो हमने अमरीकी माहिरीन से किए हैं। प्रोफेसर विलियम वाल्डिक एम्ब्री रॉयडल यूनिवर्सिटी में सेफ्टी साइंसेस के शोबे से वाबस्ता हैं। वो कहते हैं कि आज के दौर में तैयार होने वाले तैयारे बहुत काबिल भरोसा हैं। अगर कोई तैयारा लापता होता है तो उसकी जो वजह फौरी तौर पर जहन में आती है वो है प्रेशराइजेशन फेलियर, यानी हवा के दबाव में खराबी या दहशतगर्दी।
The only things really that come to mind would have to be some sort of a catastrophic system failure or a pressurization failure. But even with those types of situations, the crew should have been able to at least handle it long enough.
वो कह रही हैं कि जो बात जहन में आती है वो ये है कि किसी तर्ज का सिस्टम फेलियर हुआ है या प्रेशराइजेशन फेलियर हुआ है, लेकिन ऐसी सूरतयाल में अमला बाहर हाल इस पोजीशन में होता है कि वो काफ़ी देर तक किस सूरतयाल से निमटने की कोशिश करता रहे या कोई पैगाम दे सके। भले बाज़ लोग मलेशियन एयरलाइन की गुमशुदगी को एयर फ्रांस 47 के साल 2009 के हादसे से जोड़ रही हैं, भले वो भी 35,000 फुट की बुलंदी पर था, लेकिन वहाँ मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक डिकम्प्रेशन इस सूरत में आपके पास 20 सेकंड भी नहीं होते कि 35,000 फीट बुलंदी पर आप अपने आवाज बरकरार रखें, लेकिन दोनों पायलट्स के बिल्कुल करीब मास्क होता है, या दूसरी सूरत में ये कि जहाज ऑटो पर होता है जब इस तरह के हादसात पेश आ जाते हैं। पीटर बी फील्ड अमरीकी फौज के साबिक एविएटर और फिजाई हादसात की तहकीकात के माहिर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू रेडियो से गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं कि आज जो मायार अपनाए जा रही हैं उनको सामने रखते हुए जहाज का गुम होना गैर मामूली बात लगती है, और उनका भी ये ख्याल है कि आज के दौर में इस तरह के हादसात की दो ही वजूहात हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरतहाल किसी धमाके या जहाज के अंदर हवा के दबाव में कमी के सबब हो सकती है, जैसे कोई धमाका हुआ हो। ढांचे के एतबार से 777 बोइंग तैयारा बहुत आजमुदा है, लेकिन जहाज के ढांचे में कोई खराबी या नाकामी मेरे नज़दीक आखिरी वजह हो सकती है। एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों की सख्त निगरानी और उनकी तलाशी हालिया दिनों में शहरियों के अंदर बेचैनी का सबब रही है, लेकिन माहिरीन और इंतजामिया ये कहते आए हैं कि शहरियों की जिंदगियों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन तमाम तर सख्त हिफाजती इंतजाम के बावजूद क्या निज़ाम में ऐसे झोल अब भी मौजूद हैं जिनसे दहशतगर्द फ़ायदा उठा सकें? इस सवाल के जवाब में पीटर फील्ड कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर हम खास तौर पर बहुत से हिफाजती मायारों पर अमल दरामद करते हैं, और हमारी सेफ्टी अथॉरिटीज़ हमेशा ऐसे आलात तैयार करती हैं जिनसे धमाका खेज नौयत के मवाद का पेशगी पता चलाया जा सके, और हो सकता है कि इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी अभी मशरकी ममालिक में या कुआलालंपुर में मौजूद ना हो। इस ज़िम्न में पीटर फील्ड मलेशिया की एयरलाइन के घंटों गुमशुदा रहने के पस मंज़र में जहाज़ पर दो ऐसे अफराद की मौजूदगी की खबर को अहम समझते हैं जो जाली पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे थे।
Well, I think it's possible. Somebody has managed to board the airplane with...
वो कह रहे हैं कि जाली पासपोर्ट वालों को क्लियर करने में अमले से किसी शख्स का कोई किरदार हो सकता है, और इस सूरतहाल में अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि दहशतगर्द हमला है, तो फिर ये भी मुमकिन है कि उन्हीं अफराद के सामान में कोई धमाका खेज मवाद रखा गया हो। प्रोफेसर वाल्डिक के नज़दीक भी मलेशिया की एयरलाइन पर दो नकली पासपोर्ट के हामिल अफराद की मौजूदगी एक बड़ा सवालिया निशान है। तहम उनके ख्याल में ज़रूरी नहीं कि वो दहशतगर्द हों, वो मनशियात या दीगर जराइम में मुलव्वस अफराद भी हो सकते हैं। وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو چوری شدہ پاسپورٹس پر سفر کرنے والوں کی خبر ملتی ہے تو اس کے امکانات پیدا ہوتے ہیں, شک تو پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ ڈرگ رنر بھی ہو سکتے ہیں اور اس موقع پر کوئی بھی بات وسوخ سے نہیں کہی جا سکتی. کیا اس بات کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں کہ کوئی طیارہ گھنٹوں لاپتہ رہے لیکن وہ محفوظ ہو, مسافر محفوظ ہوں؟ پروفیسر والڈک اور ایویشن کنسلٹنٹ پیٹر فیلڈ دونوں کے خیال میں اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد, انجینئر تھے ڈیرل اسمتھ اور ایڈیٹر تھے اسد حسن. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا, ان کو خوش رکھیے گا اور خود بھی خوش رہیے گا. اللہ حافظ.